الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی سے سر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے آپ اپنے سوال کر لیں پہلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے صرف فطرانہ دینے کا حکم ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی طرف سے حکم دیا ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے بچہ ہے غریب ہے مسلمان امیر ہے آزاد ہے غلام ہے ہر ایک کی طرف سے جو ہے وہ دیا جائے گا خواہ کوئی بچہ ہے کو نہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے بس دوسرے نمبر پہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ جی جو روزے میں کوئی لغو ہوگا کوئی ہوگا اس سے جو ہے کوئی یہ اس کی جگہ پہ کفایت کر دے گا اور جس کا روزہ نہیں ہے لغو نہیں ہے ظاہر اس کے درجات بلند کرے گا ہمیں اصل چیز امر پہ لینا ہے ٹھیک ہے جی فطرانے میں افضل چیز یہ ہے کہ وہ فوڈ دیا جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل یہ ہے جو ہے کہ اس میں جو ہے وہی گندم سے جو سے یا اس طرح کر کے جو ہے کھجور سے منقع سے وہ دیا جائے یہ افضل ہے لیکن اگر خرید کے ہی دینا ہے تو چلیں پھر یہ ہے کہ چلو آپ پیسے دے سکتے ہیں اگر آپ نے کہ بجائے اس کے کہ آپ نے گندم اور یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہوا کہ صرف گندم ہی دینی گندم کے حساب سے ہی دینا ہے کبھی کبھی کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں منقع کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں اور جو کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں پنیر کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں صرف اور صرف گندم کا حساب لگایا ہوتا ہے یہ جی پاکستان میں جیسے فکس کیا ہوتا ہے جی یہ 30 ہیں یہ 40 ہیں اور یہ 25 ہیں تو کبھی کھجور کے حساب سے لگا لیں تو وہ تو ایک سا جو ہے وہ 2 کلو سے کچھ اوپر کا ہوتا ہے تو انسان اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پیسے دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں دے سکتے تقسیم نہیں کی جا سکتی نہیں وہ میں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہوں ایسا نہیں کر سکتے ہوں تو پھر یہ ہے کہ اجازت ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ لازمی میں نے کہنا مطلب یہ کہ ایک افضل ہے کہ یہ انسان کو پتہ تو ہونا چاہیے نا جب اس کے پاس دونوں آپشن ہوں تو پھر زیادہ آپشن بہتر کیا ہے یہ اس چیز میں ہے نا کہ اس کے پاس زیادہ بہتر آپشن کیا ہے اگرچہ جب دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم ایک آپشن کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے جی، باقی فطرانے کا حکم ہے، فطرانے کا جو حکم ہے وہ جو ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیز بتائی گئی ہے، یہ حضرت رمضان. باقی حکمت ہے، اب بچوں کا کیا روزے نہیں ہوتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کا تو نہیں روزہ ہوگا، اس کی طرف فطرانہ کیوں دیا جائے؟ کیوں دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ اس کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، اس نے تو روزے رکھے نہیں ہیں، تو اس کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا، اس کا ثواب اس کے والدین کو دے گا. اس لیے جہاں حکمت بیان ہو گئی اس کا ہمیں پتا ہے، جہاں حکمت نہیں بیان ہوئی وہ اللہ عالم، بس جو آرڈر ہے اس کو پورا کرنا ہے. دوسرا آپ کا سوال جو ہے عید کے خطبے کے بارے میں ہے، تو یاد رکھیں کہ عید کا خطبہ اور جمعے کے خطبے میں فرق ہے. شاید میری اس بات سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں، لیکن یہ کہ بتانا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا تھا کہ جو چاہے بیٹھ جائے، اور جو چاہے یعنی جو چاہے بیٹھ کے ذکر اور خطبہ سن لے، اور جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو جمعے کا خطبہ سننا لازم ہوتا ہے جبکہ عید کا سننا لازم نہیں ہوتا ہے. لیکن لازم نہیں ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس سارے اب اٹھ کے چلے جائیں، یا لازم ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اتنا ایک شور مچاؤ کہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے سننے کے لیے ان کو بھی تکلیف دو، یہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے. ان اہمیت میں فرق ہے. اور جو سر آپ کا تیسرا سوال ہے، جو آپ کا تیسرا سوال ہے جی میرے بھائی، جو ٹیکسٹ میں لکھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا صبر کریں، جو آپ مائک پہ آ جائیں مائک پہ سوال کر لیں ترتیب سے، جو ہے جن کے سوالات آتے ہیں ان کو میں جو ہے وہ پہلے جواب دیتا ہوں. جو چوتھا سوال ہے کہ قرآن مجید آپ کا بیگ میں ہوتا ہے اور اس میں کافی زیادہ موو کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ جب باتھ روم میں جائیں تو بیگ کو باہر رکھنا ممکن نہیں ہے، اور جہاز میں ہوں تو گود میں ہے تو نیچے رکھنا ضروری ہوتا ہے. سر اس میں یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ایک آداب ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ انسان کے تقوے سے ہے. اب شعائر کیا ہیں؟ یہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں یا جتنے بھی شریعت اسلامی کے لیے وہ جگہ ہیں یا وہ اعمال ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلام بنائے ہیں، قرآن مجید ہے، مساجد ہیں، یہ سب اللہ کے شعائر ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اب قرآن مجید کی تعظیم کرنی ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ میں لمٹ لگا دوں کہ آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں، ادھر نہیں رکھ سکتے ہیں، ادھر. اب انسان اپنی طرف سے کوشش کرے جتنا بھی اس کی جو ہے عظمت دے سکتا ہے، جتنی بھی دے سکتا ہے، اور اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اس میں جو ہے کوئی ایسی اہانت، کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہ آئے. بس مجبوری ہے تو انسان اس کو مجبوری میں جیسا بھی اس کے لیے کر سکتا ہے. اپنی طرف سے انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کو جتنے بھی اچھے انداز سے تعظیم دے سکتا ہوں وہ دیے جائے. لیکن یہ تھوڑا سا کہنا مشکل ہے کہ جی آپ اس کو وہاں رکھ سکتے ہیں، وہاں نہیں رکھ سکتے، وہاں نیچے کر سکتے ہیں، نیچے نہیں کر سکتے. بس جتنی آپ کی ہمت ہو اتنا اس کو تعظیم دے دیں. جہاں پہ کوئی مجبوری آ جائے پھر وہ اللہ بھی جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں اس کی جو ہے کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن اصل انسان کے دل میں جو ہے وہ یہ چیز ہونی چاہیے. جزاکم اللہ احسن. جی نیکسٹ سر جنہوں نے ایڈریس کیا ہے احمد فیملی، آپ مائک پہ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہم نے سورہ منافقون، تو یہ اس زمانے میں تو منافق تھے اور ये दो जो चीजें थी रिया और डिफाप, ये तो बहुत गुना की चीजें हैं। तो रिया का तो मालूम हो गया कि जो बहुत ज्यादा बना करके इबादत की जाती है वो रिया होती है, या आप एक्सप्लेन हो। दूसरा निफाक जो है वो कैसे हम आज के दौर में उसका मालूम करेंगे कि मुनाफिक कौन है आज के दौर में, तो ये बता दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, रियाकारी ये अलग से गुनाह है और अलग से बहुत ही शिर्क के असगर इसे कहा गया है कि शिर्क की छोटी किस्म जो है वो रियाकारी है। और जहन्नम में सबसे पहले जिन्हें डाला जाएगा वो रियाकार ही होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वल मन तुसअरु बिहिमुन नार, जहन्नम को सबसे पहले जिन तीन लोगों से भड़काया जाएगा उनमें से एक मालदार होगा जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों में दिखाने के लिए खर्च करता रहा होगा। दूसरा जो है वो मुजाहिद होगा जो सिर्फ दिखाने के लिए जिहाद करता रहा होगा। और तीसरा एक आलिम या कारी होगा जो सिर्फ लोगों से दिखाने के लिए जो है वो पढ़ता रहा होगा या सिखाता रहा होगा। तो बहरहाल ये हदीस मशहूर है। तो अब यह है रियाकारी जिससे बचना जरूरी है। और ऐसे ही कुरान मजीद ने फरमाया है के उनके लिए हिलाकत है, फवैलुल्लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीनहुम युराऊन व यमनाउनल मामून। तो ऐसे लोगों के लिए हिलाकत है, बर्बादी है बोली गई है। यह है रियाकारी अपनी जगह पे कि इस्लाम भी मौजूद है लेकिन कुछ आमाल दिखाने के लिए दूसरों से फायदा लेने के लिए किए जाते हैं कि चलो फलाने मुझे कह देंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं ये है, तो इन आमाल पे बहुत बड़ा गुनाह होता है। यह है रियाकारी। जो निफाक है इसकी जो है वो दो किस्में हैं। एक है कि इंसान दिल से मुसलमान है, पूरी तरह इस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन आमाल में कमी कोताही है, आमाल में जो है वो कोताही है और आमाल में जो है वो हमसे होती है कि आमाल कभी किस तरह हो गए कभी पूरे नहीं हो सके, तो इसे कहा जाता है अमली निफाक, अमल का निफाक। ये वो वाला निफाक नहीं है जो ये इन आयात में मौजूद है। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये वाला निफाक यानी जो कम दर्जे का है ये जितना इंसान में ज्यादा पाया जाए उतना ही वो गुनहगार ज्यादा होता जाएगा। और उसका जो है वह निशानी बताई गई है कि जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, कोई अहद करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, अमानत रखी जाएगी तो उसमें खयानत करेगा। यह है मुनाफिक की निशानियां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की हैं। यह है निफाक, अमल का निफाक। और एक है कि इंसान वाक्यतन ऊपर से मुसलमान है और अंदर से जो है वो काफिर है। यह है एतिकाद का निफाक के अमली एतिकादी तौर पे वो अंदर से काफिर है। ये वाला निफाक अब खत्म है इसलिए कि मैं और आप इसको किसी तरीके से नहीं जान सकते हैं। वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह की वही आती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही से जान सकते थे कि ये मुनाफिक है, अंदर से काफिर है, ऊपर से मुसलमान है। और कोई ऐसा जब वही खत्म हो गई तो और कोई जरिया नहीं है कि आप किसी को दिल से अंदर से झांक के जान सकें कि ऊपर ऊपर से मुसलमान है या अंदर से मुसलमान है। कोई ऐसा जरिया, कोई आला नहीं है उसके दिल तक पहुंचने का। हम इस चीज के मुकल्लफ हैं कि हम सिर्फ दूसरे के साथ जाहिरन जो वो दावा करता है उसके लिहाज से उसके साथ जो है वो अपना मामला करें। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है जाहिरन तो हम ये नहीं कह सकते कि अंदर से काफिर है लिहाजा इसका जो है वो हम इसके साथ ये नहीं करेंगे वो करेंगे तो मुनाफिक है। हमारे पास पहचान का कोई जरिया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये एतिकाद का निफाक, इसका हम नहीं कह सकते कि फला मुनाफिक है और फला नहीं है, इसलिए कि इसके जानने का जरिया खत्म है। बाकी जो अमल का निफाक है वो तो सहाबा खुद अपने आप पर डरते थे। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मशहूर है। घर में गए तो कहने लगे कि नाफ़क़ा हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया। घर से निकले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے سے نہیں ہوتے, بعد میں نہیں ایسا ہوتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. دونوں چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی حالت پہ رہو جس حالت پہ تم میرے سامنے ہوتے ہو تو فرشتے گلیوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کے تمہیں سلام کیا کریں, لیکن یہ دل ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا کبھی ادھر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے عمل کا نفاق, یہ وہ نفاق نہیں ہے جو اعتقاد کا نفاق ہے کہ واقعتا ایک انسان اندر سے یہودی ہے عیسائی ہے کافر ہے لیکن مسلمانوں کے کسی ڈر سے کسی فائدے کے لیے کسی اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا ہے, تو وہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لیکن اس نفاق کو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو یہ اعتقاد کا منافق ہے, یہ جو ہے وہ اس درجے کا منافق ہے, یہ جو ہے اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا ذریعہ نہیں پہچاننے کا. ہم اس کے ساتھ معاملہ ظاہراً جو وہ ظاہر کرتا ہے ہمارے سامنے وہ ہی کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندر سے تو پکا کافر ہے اور اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, اس لیے کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بتا دیا کرتے تھے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ آیات ان گویا کے منافقین جنہیں جہنم کے نچلے طبقے میں بتاتی ہیں, یہ اس دور میں وہ لوگ تھے جو ابھی مسلمان تھے ہی نہیں, اب ان کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا, وہ کافر ہی تھے بس ظاہراً فائدے کے لیے مسلمان ہوئے ہوئے تھے, لیکن اسلام جو ہے ان کے اس لیے نہیں قتل کیا گیا کہ یہ ایک الگ سے جو ہے فتنہ اٹھ جانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے, حالانکہ وہ ساتھی اس طرح نہیں ہوتے, لیکن وہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بچانا مقصد تھا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی امید ہے کہ سوال آپ کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. جزاکم اللہ احسن. جی باتھ روم سے نکلتے ہوئے یہی دعا پڑھیں گے کہ غفران, باتھ روم سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس وقت یہی دعا ہے غفرانکا. غفرانکا کا یہ مطلب کہ کون سے گناہ ہیں جس سے معافی مانگے جا رہی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. انسان دیکھیں, انسان یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا تو تبھی معافی مانگ سکتا ہے, نہیں, انسان کئی دفعہ غفلت میں بھی کوئی ایسی کمی کوتاہی کرتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا وہ اس نے کون سے گناہ کیے ہیں. انسان یہ نہیں ہے کہ اسے لازمی پتہ ہو کہ میں نے فلاں گناہ کیا تبھی وہ غفرانکا پڑھے گا. انسان اے اللہ اگر گناہ نہیں ہوا ہے تو تب بھی مجھے معاف فرما, اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح کر کے حسابات اگر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے نا مسلمان, اللہ تعالیٰ معافی دے گی, ہم نے تو کچھ کیا نہیں, اب ہمیں کیوں, ہم کیوں استغفار کریں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت سارے انسان گناہ کرتا ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو غفرانکا پڑھتے نہیں بھی انسان کو پتا تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا گناہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70-70 بار 100-100 بار استغفار کرتے تھے. جزاکم اللہ احسن. جی جی بالکل. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے اس چیز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں, مثال کے طور پہ جو ہمارا, میں ایک عام جنرل لیول بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی نیچے ملازم ہونا تو وہ بلا وجہ بھی آ کے کہہ دینا کہ جی بتائیے میں کیا کروں آپ کے لیے, جی میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے, جی جی جتنا کر دے تو ہم اتنے اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہمارا وفادار ہے, جی یہ تو بڑا فلاں ہے, جی یہ تو بڑا ایسا ہے. تو انسان اگر بلا وجہ بھی گناہ کے بھی استغفار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے. جزاکم اللہ احسن. جی نیکسٹ خیال ہے. جی احمد فیملی آپ کا ایڈریس ہے, ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ذرا کنفیوز ہو رہی تھی سن کے, تو آپ مجھے ذرا اس کی آخری آیا کہ ذرا تفصیل دوبارہ بتا دیں. और इस बात पे भी रोशनी डाले कि जो मैं कह रही हूँ कि मतलब ये सही है, अब जिस जगह रह रहे हैं मजबूरी है, पड़ोसी है, पड़ोसी का ख्याल रखना है, बीमारी आ रही है, तो इसके लिए मुझे बता दें मेरा प्लीज कितना करना।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر ایسا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کافروں کے ساتھ دوستی اور نہ دوستی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ اس طرح کر کے دوستی نہ کریں کہ ان کو اپنا سب سے قریبی حمایتی سمجھیں۔ یہ جو صورت ہے مجادلہ کی آخری آیت ہے، اس بارے میں ایک واقعہ بھی ذکر ہوا ہے، اگرچہ اس کی سرد اور اس میں کچھ کلام ہے لیکن ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جنگ بدر میں جو ہے، چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی تو مسلمانوں کی طرف سے یہ تھے اور ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جنگ میں جو ہے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، اتفاقاً ایسا ہوا کہ کافروں کی طرف سے باپ سامنے آ گیا اور مسلمانوں کی طرف سے بیٹا سامنے آ گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے تو پہلے سے ہی کچھ کوشش کی کہ میری جگہ پہ کوئی اور آ جائے اور اپنے باپ کو جو ہے، یعنی میں اپنے باپ کے سامنے نہ ہوں مقابلے میں، لیکن جب دیکھا کہ باپ جو ہے وہی بڑھ رہا ہے، ابو عبیدہ بن الجراح وہی بڑھ رہا ہے، اور پھر سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اسے امتحان لینا چاہتا ہے، تو ایک ہی وار میں اپنے باپ کی گردن کو اڑا دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک صداقت کا لقب دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک امانت کا لقب ہے۔ فرمایا تھا لکل امت امین، ہر امت میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو امین ہوتا ہے سب سے بڑا، اور اس امت کا جو امین ہے وہ عبیدہ بن الجراح ہے۔ تو اصل مفہوم اس آیت کا یہ ہوتا ہے، اسی بعض مفسرین نے یہ آیت اسی واقعے کے جواب میں نازل ہوئی ہے، یعنی اسی طرح کے واقعات کے بارے میں یہ آیت بھی نزول ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جہاں آپ کا مقابلہ ہو جائے، ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف اسلام ہے، تو پھر آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، پھر چاہے کوئی قریبی ہے، چاہے کوئی کتنا رشتہ دار ہے، جیسا بھی ہے، پھر جس کو اہمیت دینی ہے پھر یہ ہے کہ یہ اسلام کے رشتے جو ہیں یہ سب سے زیادہ مقدم ہو گئے خونی رشتوں سے۔ یہ ہے اصل مفہوم۔ باقی جو آپ کہہ رہی ہیں اسی بارے میں میں نے سورت ممتحنہ کی کچھ آیات کے اوپر بھی روشنی ڈالی تھی، اگر آپ ان آیات کو بھی غور سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورت ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 9 میں، آج ہی کے اس میں، کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا ہے، جنہوں نے تمہیں دین تمہارے گھروں سے نکال کے تمہیں رسوا نہیں کیا ہے، ایسے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی نہ کرو، حسن سلوک نہ کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں تمہیں منع نہیں کرتا ہے، وہاں ان کے ساتھ حسن سلوک معاملات میں کرو۔ یہ سورت ممتحنہ کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 دیکھیے۔ پھر فرمایا انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ مکمل قطع تعلق ان سے کرو جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ خفیہ طور پہ دوستیاں نہ لگاؤ، ان سے جو ہے وہ دور رہو۔ یہ ہے دونوں میں فرق، جو ہے امید ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ جی نیکسٹ سر، اب آگے بھائی ہیں حجاز اعجاز بھائی، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جتنے ابھی ہینڈ ریز کیے ہوئے بس آپ لوگ سوال کریں گے اور پھر میں اجازت لوں گا۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
اور میرا سوال جناب یہ ہے کہ کل اس موضوع پہ آپ نے بات کی تھی لیکن اس سوال کو میں سن نہیں پایا تھا. ایک تو وتروں کے موضوع پہ ہے اور ایک فجر کی فرض سے پہلے ہیں دو سنتے ان کے موضوع پہ ہیں. فرض کی دو سنتے اگر آدمی نہیں پڑھتا اور فرض کے بعد کیا اس کو پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے نہیں پڑھ پایا اور فجر کی اذان ہو گئی, فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وتر کے موضوع پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اگر وتر ہوگا یا وتر اگر نہیں پڑھتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کوئی ظاہر کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو سب پہلے اپنے عمل کی. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میرے بھائی آپ کی آواز تو بہت ہی کٹ کے آ رہی تھی, لیکن میرا خیال ہے کا پہلا سوال تھا کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ اگر کوئی انسان پہلے رہ گیا تو پھر یہ کیا کرے؟ دیکھیں اگر مجبوری میں نہیں پڑھ سکا ہے پہلے تو وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے, فرضوں کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی اگر پڑھ لے تو بھی بہتر ہے اس کے, یعنی پڑھ سکتا ہے فجر کی جو ہے وہ سنتیں بعد میں. اور دوسرا جو ہے اگر وتر اس کے رہ گئے ہیں, کسی کے وتر اگر رہ گئے ہیں اور فجر کی اذان ہو گئی ہے تو وہ بھی بعد میں پڑھ سکتا ہے, فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے تو بھی اس کی جائز ہے, اس کی قضا دے سکتا ہے. لیکن اگر کسی دن نہیں بالکل ہی نہیں پڑھے گئے تو بھی اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا, بس اس کی عادت جو ہے وہ نہ بنائی جائے. جی جزاکم اللہ احسن تھا, امید ہے میری ابھی آواز سمجھ آ گئی ہوگی. جی جی سسر آگے سسر فضیا مائک کہہ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام.
سر یہ سوال ہے نا, میری بھابھی نے مجھ سے پوچھا ہے. سر ان کی ہے نا 11 جون کو نا وہ گال پیدل کی اور 29 جون سے رمضان شروع ہوا تو اس نے روزے رکھے لیکن اس کی طبیعت خراب ہو گئی, پھر ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا. تو پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ٹوٹل 20 روزے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں فدیہ دے دوں, کیونکہ اگر وہ سارے سال میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں نہیں رکھ سک کسی وجہ سے پتا نہیں کیا ہوتا ہے تو یا پھر میں بعد میں فدیا دوں, مطلب ان کی نیت ہے کہ میں رکھوں لیکن اگر کچھ رہ جائیں یا کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں فدیا اب دے دوں یا کچھ روزے رکھوں یا کچھ رہ جائیں تو بعد میں اس رمضان سے پہلے دے سکتی ہوں. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے ہے نا اسکول میں جاتے ہیں نا تو اسکول میں وہ ڈرائنگ کرتے ہیں یہاں, مطلب ہر جگہ پاکستان میں بھی یہاں پہ ہے. تو جیسے میری نواسی ہے 6 سال کی تو وہ سینری بناتی ہے, تو کبھی برتھ ڈے کی وہ پارٹی بناتی ہے تو ماں باپ کی تصویر پھر اپنی بہن کی بناتی ہے. تو سر یہ جو وہ بناتی ہے وہ بچی تو سر مجھے اس کو روکوں گی, وہ اسکول سے ہی سیکھ کر آتی ہے تو مطلب یہ رفت
پرائز
کے بارے میں میری
رہنمائی
کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ فدیہ جو ہے وہ ابھی بھی دے سکتی ہیں وہ اور بعد میں بھی دے سکتی ہیں, اگر انہیں تھوڑا سا کوئی احتمال ہے کہ وہ بعد میں شاید روزے رکھ پائے, غالب گمان ہے اگر ان کا, تو پھر وہ مؤخر کر دیں, لیٹ کر دیں, اگر روزے جتنے رکھے ہمت ہوگی رکھ لیں, باقی کا فدیہ دے دیں. اور اگر انہیں غالب گمان یہ ہے, غالب یہ ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے مسئلہ بن جائے یہ ہو جائے, تو پھر وہ ابھی بھی فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ بچی ہے 6 سال کی ڈرائنگ کرتی ہے اسکول میں ہوتا ہے, دیکھیں سسر اپنی طرح تو کرنا چاہیے, جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا تو کریں بچوں کی تربیت میں بھی یہ ہوتا ہے, اگر کوئی آپشن ہوتا ہے بچنے کا تو بچا جائے, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کہا جائے مجبوری ہے اور اب کوئی آپشن نہیں ہے اور لازمی ہی کرنا ہے. اگر کوئی تھوڑا سا راستہ نکلتا ہو تو وہ انسان کو نکالنا ہوتا ہے, بالکل ہی انسان کو ایسا نہیں ہو جانا ہوتا ہے کہ نہیں بس اب تو ساری کرتے ہیں تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اگر کوئی اس میں بچنے کا آپشن ہو, کوئی اس کا متبادل بن سکتا ہو, جانداروں کی انسان اور حیوان کی تصویر نہ بنائے, باقی جتنی چیزوں کی مرضی تصویر سینری بنائی جائے, تو اگر اسے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی نیکسٹ اسرا مائک پہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کے بارے میں, یہاں پہ ہمارے پاس اسلامک سینٹر ہے نا, انہوں نے فتوا دیا ہے کہ مطلب یہ جو یو ایس کے میں گھر لے سکتے ہوئے گھر انسان کی ضرورت ہے, اسلامی لون آپ اسلامی بینک سے لے لینا. تو دیکھا جائے تو وہ بھی لیتے ہیں, تھوڑا سا طریقہ کا ڈفرینٹ ہے جس سے بینکوں سے اور لیتے تو وہ بھی ہے نا. اس میں سر ہماری ٹیچر بھی بہت اچھی تھی, ہم نے کچھ کچھ اس سے سیکھا کہ مطلب اس نے گھر لیا تو ہم بڑے سرپرائز ہوئے. ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مطلب گائیڈنس سینٹر والوں نے فتوا دیا ہوا ہے, میرے پاس پیپر ہے تو میری ضرورت تھی ایک گھر میں نے اس کو لیا نا. پوچھنا تھا کہ مطلب اس نے کہا کہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانے کے ساتھ آپ کے علماء ہوں گے, مطلب ان کے پیچھے آپ چلیں تو چلنا چاہیے نا, اگر انہوں نے دیا ہے تو کوئی اس کے پیچھے ضرور چیز ہوگی نا. تو پلیز مجھے یہ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ مطلب ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے, مطلب انہوں نے اگر فتوا دیا ہے تو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. جزاک اللہ. میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ایسا ہے کہ اس میں دو باتیں, ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیز ہوگی تو آپ چینج کر لیں گے تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا, ایک وقت آئے گا کہ اس میں ضرورت پڑے گی اور یہ چیز جو ہے وہ جائز ہو جائے گی, یہ ہے وہ ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کی تو کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور کوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احکامات تھے وہی بعد میں احکامات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی دور آئے گا کہ اس میں آپ کے لیے سود جو ہے وہ جائز ہو جائے گا اور باقی جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور وہ مجبوری بن جائے گا. اس طرح کے کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں, یہ ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر اب جب تک ان کا جو بھی آپ کو جو لوگ قرضہ دے رہے ہیں جو اس پہ گھر بنانے کے لیے, جب تک ہر ایک کا پورا طریقہ نہ جان لیا جائے اس وقت تک مکمل طور پہ یہ بول دینا کہ جی وہ بالکل ہی سود ہے اور بالکل ہی غلط ہے تھوڑا سا مشکل ہے. میرے علم کے مطابق کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے, ابھی مجھے صحیح طرح میرے ساتھ اس رابطے میں نہیں ہیں, جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یو ایس اے وغیرہ میں جو ہے جی اس پر جو ہے انہوں یعنی جنہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ وہ یہی والا کام ایک حلال اور جائز طریقے سے جو ہے وہ کریں. تو جو ان کا ایک سسٹم تھا اس پہ تو کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا. تو اس لیے یہ تھوڑا سا یعنی مسئلہ جو پہلا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جی اب کچھ ٹائم آئے گا اور جائز ہو جائے گا, وہ تو سود تو حرام حرام ہی ہے. باقی رہا کہ یہ جو سود دے کے مکان دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو جس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بہتر صحیح کرنے والے بھی ہوں, لیکن یہ یعنی الگ بات ہے کہ جب تک پورا جو ہے طریقہ نہ جانے اس وقت تک ہم اس کسی ایک خاص کو کہہ دینا کہ وہ سارے صحیح ہو گئے ہیں یا سارے غلط ہو گئے ہیں تو وہ مشکل ہے. یہ ذرا جاننا ضروری ہے کہ اس میں جو ہے جس سے انہوں نے کیا ہوا ہے آیا اس کا طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے, واللہ اعلم بالصواب. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی مجبوری میں آ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جائز قرار, ایک مجبوری ہر ایک انسان کی جس کی جو مجبوری ہے نا وہ اللہ کو پتا ہے کس انداز میں کوئی انسان جو ہے وہ سودی معاملہ کر بیٹھا, جو اس کی مجبوری تھی وہ اللہ کو پتا ہے. اس کا کسی کی مجبوری کو ہم حد بندی نہیں لگا سکتے, لیکن مجبور ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ وہ بس اب میرے لیے حلال ہو گیا ہے اور جائز ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا اور کبھی توبہ کا موقع بھی ملے گا، لیکن اگر گناہ کو جائز سمجھ کے کریں گے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔ جزاک اللہ احسن۔ جی برحال یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ضرور ہے اس کرنے والے لوگوں میں، کہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور جہاں تک ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو اس کو صحیح بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ احسن۔ جیسے سر آپ مائک پہ آ جائیے، اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی میرے پاس ٹائم، میں مزید صرف اور صرف سر آپ کو میں بتا دوں، آپ تو یقیناً سوال سارے کر لیں گے، لیکن جو باقی لوگ ہیں دیکھیں، اگر کوئی بہت ضروری سوال ہو تو وہ آپ کریں، لیکن اگر کوئی بہت ضروری نہ ہو تو پھر انشاءاللہ کل ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس صرف اور صرف ابھی 15 منٹ یا 20 منٹ اور ہوں گے جو میں آپ لوگوں کو ٹائم دے سکوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ سے وہ ہے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا پہلے ہی آپ بتا دیا کریں تاکہ وہ پھر ہم لوگ آپ کو تکلیف نہ دیں نا۔ تو سر وہ دو تین سسٹرز کے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور رپیٹ ہی ہو رہے ہیں، مگر اب کیا کیا جائے وہ آپ سے سننا چاہتی ہیں۔ تو سر پہلا سوال ایک سسٹر کا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اشراق اور چاش کی نماز کیا آج کل چونکہ سو جاتے ہیں روزے کے بعد تو اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا مطلب ایک ہی نماز کر کے دونوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ تراویح سے متعلق دو سسٹرز کا ایک ہی ٹائپ کا سوال ہے، ایک کا سوال ہے کہ تراویح کی کیا قضا ہوگی، اور دوسری کا سوال ہے تراویح کہا گیا کہ موقع سنت ہے تو اگر چھوڑ دیں تو کیا اس کا گناہ ہے تراویح کے متعلق۔ اور تیسرا سوال ہے سسٹر کا کہ کون، یہ ٹیکسٹ میں آئے تھے دو تین سوال کہ کون کون سے گمان گناہ ہیں، یہ شاید لمبا ہوگا سوال تو یہ آپ کل دے دیں۔ ایک سسٹر ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ون، انہوں نے دو دفعہ لکھا ہے یہ سوال، آپ کو پتہ نہیں ہے کلاس میں یا نہیں اور مجھے کچھ زیادہ سمجھ تو نہیں آیا، لیکن میں بول رہی تھی، ان کا شاید مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کے فرض اور روزے جو رہ گئے ہوئے ہیں کیا وہ بھی ہمیں اس میں وراثت میں چلڈرنس کو ملتے ہیں، اور کیا ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کا قرض ادا کریں، شاید ان کا یہ مطلب ہے، اگر وہ روم میں ہیں تو وہ بتا دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ غیر مقلد کا کیا میننگ ہے، دو تین دفعہ انہوں نے یہ لکھا ہے، تو یہ دو تین چھوٹے سوال ہیں، آپ ان کا پہلے جواب دے دیں۔ اور سر وہ بس یہی ہے۔ اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کے ٹیکسٹ میں آصف بھائی نے لکھا ہے کہ آج میری آخری کلاس ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ سر کے لحاظ خیال رکھیں خود خود۔
اچھا وہ آپ کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا تو اس طرح کچھ آپ کی طرف بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذائقہ عطا فرمائے۔ آصف بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو ذخیر تعفرمائے آصف بھائی، اور اللہ تعالیٰ سب آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آصف بھائی کلاس کے اینڈ تک رہیے گا، ایک آج میں نے ایک اور بھی بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، ایک چیز اور بھی ہے، چلے میں اس کو پہلے کر دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات میرے دل میں آتی ہے، آپ میں سے کوئی اس کی حمایت پوری پوری لیں گے تو پھر اس کو کرے گا، چونکہ رمضان میں تو یہ بہت بڑا جاری رہتا ہے۔ آج ہی میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر کوئی ایک ایسا سسٹم کیا جائے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ویکلی طور پہ کوئی ایک کلاس ہو جس میں ہم آدھا سپارہ جو اسی طرح کریں، اور اگلے رمضان تک ایک قرآن مجید کو ختم کیا جائے، اور مہینے میں جو ہے وہ دو تین سپارے پورے مہینے میں ختم اس انداز سے چلایا جائے کہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ہر اگلے رمضان تک یہ قرآن مجید ختم ہو جائے۔ تو برحال یہ باتیں تو ہر دفعہ کرتے ہیں، لیکن ہر دفعہ باتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ایک آئیڈیا ہے۔ ابھی تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون لوگ جو ہیں اس پہ حامی بھریں گے، تاکہ جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دو دفعہ آتے ہیں اور پھر سارے کے سارے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا آئیڈیا ہوگا تو پھر جس دن کلاس ہوا کرے گی اس میں سوال و جواب کا پورا جو ہے وہ سسٹم ہو جایا کرے گا. یہی سوال و جواب چلتے رہا کریں گے ہم. ایک دن رکھ لیا جائے ہفتے میں جس دن آدھا پونے سپارے کی تفسیر ہو, اس انداز سے تفسیر چلتی رہے کہ اگلے رمضان تک پورا قرآن مجید ہو جائے اور رمضان کے بعد پھر ایک جو ہے قرآن مجید آ جائے. تو یہ بہرحال ایک آئیڈیا ہے, اس کو کون کون سے لوگ پورا کریں گے. دو لوگ ذمہ آئیں گے تو پھر انہیں پوری جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس میں جو ہے وہ کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ آئیں گے واقع تھا. یہ اگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی میں شروع کروں گا. جی تو نہیں, وقت تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی مناسب کر لیں گے, کوئی دن کوئی ایک دن رکھ لیا جائے. تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا سب. اللہ آپ کو ظاہر عطا فرمائے. چیز اس طرح میں سوالوں کی طرف آتا ہوں. انشاءاللہ کل اس موضوع پہ بات کریں گے کل انشاءاللہ تعالی. آج جو ہے وہ جی سے سر آواز ہے, آواز ہے.
جی السلام علیکم. تو سر ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا کل اس موضوع پہ بات کریں گے, لیکن سر میں یہ کہنا تھا آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کیا اور آپ نے شروع بھی کی تھی کلاس, لیکن سب لوگ اس وقت جیسے ماشاءاللہ سب لوگ دکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے سب کا نام لکھے تھے لاسٹ ایئر, اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنی محنت سے کیا سارا ارینج کیا, لیکن پھر کچھ دن سب آئے اور پھر چلے گئے, نہیں آتے سب باقاعدگی سے. تو اس کا تھوڑا سا کوئی حل کر لیجیے گا تاکہ پھر پراپرلی اس کو کیا جائے نا. تو اب یہ ہے کہ اور دوسرا سر آصف بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں, تو میرا سوال سر کہ کیا اعتکاف میں آپ کا یہ دورہ قرآن نہیں سن سکتے ہیں یا اس طرح کچھ ہے, اس سے اجازت ہے یا نہیں ہے نا. تو دوسرا سر جو پہلا سوال تھا, جی آصف بھائی پریشانی ہو, سر نے اجازت دی ہے ان سوالوں کی, پھر وہ 15 منٹ انہوں نے دیے ہیں نا. تو اب دوسرا سوال تھا سر, وہ پہلے جو کیا تھا اس کو تھوڑا کلیئر کریں. سسٹر بار بار مجھے میسج کر رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو کسی نے کہا ہے کہ وہ فرانا کا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں واش روم میں اجازت نہیں ہے ذکر کرنے کی, تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم واش روم میں آپ کا ذکر نہیں کر سکے, تو باہر چونکہ ہر وقت ہمیں ذکر کرنا چاہیے. تو اس کا پلیز اور بتا دیجیے, تو وہ مجھے بار بار میسج کر رہی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کہا تھا لیکن وہ نہ رہ سکے ترتیب سے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر جو لوگ چاہیں گے پھر آنا بھی پڑے گا, پھر یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آئیں گے. تو اگر کوئی ایسا ہوا تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. چلے اس موقع پہ بہرحال کل دیکھیں گے. جی سسٹر پہلا سوال, اشراق اور چاشت کی نماز جو ہے وہ ایک ہی نماز ہے, کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں, وہ جو ہے وہ ایک ہی ساتھ پڑھ لیں. تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چاشت کی الگ ہے اشراق کی الگ ہے, مشہور ہے لیکن اصل میں چاشت کی اور اشراق کی ایک ہی نماز ہے. دوسرا سوال جو ہے تراویح کی جو ہے اگر رہ جائیں تو کیا ہوتا ہے. دیکھیں گے ایک رات کی نماز ہے, اس کو پڑھنا چاہیے لیکن اگر رہ جائیں تو یہ گناہ ہوگا, یہ کہنا مشکل ہے. گناہ کی والی بات تو مشکل ہے, ہاں پڑھنے پہ اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو انسان رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ تو اس کا جو ہے وہ پچھلے گناہ جو ہے اس کے معاف کر دیے جائیں. فضیلت ہے لیکن رہ جائے تو کیا اس پہ گناہ ہوگا, یہ گناہ والی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا. دوسرا جو ہے وہ کون کون سے گمان گناہ ہیں. اب کون کون سے گمان کرنا گناہ ہے, بس ان بعض ظن اثم, بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ بد گمانی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے. ابھی اس میں فکس کرنا کہ کون کون سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں یہ مشکل ہے تھوڑا سا, واللہ عالم یہ اس طرح کہنا تو مشکل ہے نا. سورہ حجرات میں دیکھیں, ہر ایسا جو ہے وہ گمان جو دوسروں کے بارے میں برا گمان ہو وہ گناہ ہوتا ہے. ان بعض ظن اثم, تو اس لیے یہ کہنا مشکل, یعنی ایسا کرنا جو ہے یہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں نا, ایک چیز دل میں آتی ہے کہ یہ ایسا ہوگا فلانا ایسا ہوگا, مجھے تو لگتا ہے فلاں ایسا ہے, مجھے تو لگتا ہے فلاں ایسا ہے, یہ گمان تو انسان کرتا ہے نا دل میں. تو لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہو, وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ سمجھ رہے ہوں گے. ظاہراً حالات ایسی لگ رہے ہوں گے کہ دیکھو جی وہ تو غلط کام کر رہا ہے, وہ غلط کام کر رہی ہے, لیکن اس کو پتا ہوگا کہ وہ کس انداز سے ہے کیسے ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح کے جتنے بھی گمان ہیں یہ کہنا کہ کون کون سے گمان گناہ ہیں مشکل ہے. جو بھی دوسروں کے بارے میں برے گمان کیے جائیں گے وہ جو ہے گناہ ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں کہ جیسا آپ سمجھ رہے ویسا میں ہونا تو ظاہر ہے وہ گناہ ہوگا. جی اگلا جو ہے والدین کے روزے جو ہیں, اگر اولاد کو پتہ ہو میرے والد والدہ فوت ہو گئے ہیں ان کے ذمے اتنے روزے تھے تو وہ رکھنے ہوتے ہیں. یہ جو ہاں اگر نہیں رکھ سکتے تو ان کی طرف سے ان کا کفارہ پیش کر دیا جائے. کفارہ ہے والدین کے گناہوں کا, کفارہ بھی تو یعنی فدیہ بھی تو دے سکتے ہیں. جو فدیہ کفارہ نہیں بلکہ فدیہ, کفارہ اور چیز ہوتی ہے, تو فدیہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ پہلے نمبر پہ تو رکھنے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. جس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے روزے ہیں. اسی طرح اگر والدین پہ حج فرض تھا اور وہ فرض نہیں کر سکے تو اولاد ان کی طرف سے حج جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو یہ ہے جس میں اجازت جو ہے وہ موجود ہے. تو اسی طرح روزے جو والدین کا اگر پتہ ہو, پتہ ہو اتنے روزے والدہ کے رہتے تھے اتنے والد کے رہتے تھے, تو اب وہ روزے جو ہیں وہ اللہ کا قرض ہے جو کہ اس کے ورثہ کو جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اولاد کو. آخری سوال جو غفرانہ کا ہے, اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہم محروم رہ گئے ہیں, اتنی دیر ہم ذکر نہیں کر سکے ہیں تو لہذا باہر نکل کے جو ہے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما. دیکھیں جو بھی وجہ ہے, اب اس میں وجہ بیان نہیں ہوئی ہے. مین چیز یہ دیکھیں کہ کیوں مانگ رہے ہیں, یہ والی وجہ کہیں نہیں بیان ہوئی ہوئی, نہ حدیث میں نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابعی نے. اب میں قیاس کر لوں کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے کہ اتنی دیر تک جی ہم جو ہے وہ چونکہ ذکر سے محروم رہے ہیں اس لیے نکلتے وقت جو ہے وہ استغفار کیا جائے, اور عام حالات میں جو ہے وہ ذکر اچھا جی عام حالات میں اگر 10 منٹ کے لیے گھنٹہ کے لیے جو ذکر چھوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر بھی استغفار کرنا چاہیے, پھر بھی لازم ہو جائے گا. لیکن جو بھی ہو جائے, اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ ہے, اللہ عالم یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. انسان جو ہے مین چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے باتھ روم سے نکلنے کے لیے غفرانہ کا کیا با اس لیے ہے کہ غفران پڑھا جائے. یہ اس لیے والی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ حدیث میں موجود نہیں ہیں, اس لیے والی باتیں حدیث میں نہیں ہیں. یہ کسی کا اجتہاد ہے, کسی کی رائے ہے جی کیونکہ یہ عمل ہوتا ہے. اب وہ چونکہ کہنے والا جو ہے اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ اتنی دیر جو ہے ذکر سے محروم رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ نکلتے ہوئے غفرانہ کا کہنا ہوتا ہے کہ کیونکہ ذکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کوئی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے, تو یہ اس کی اپنی رائے ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس لیے غفرانہ کا پڑھا جاتا ہے. جزاکم اللہ احسن. جی سسٹر عظمہ آپ کا مائک اپنے ہیں, مائک پہ آپ ذرا سوال کر لیجئے پھر میں اجازت لوں گا آپ کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وتر کے دو طریقے ہیں, ایک ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے اور تیسری رکعت الگ سے پڑھی جائے. ٹھیک ہے, سلام پھیر دیا جائے اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں, اور یہ ہے تین وتر. اور دوسرا یہ کہ تین اکٹھے پڑھیں لیکن درمیان میں التحیات نہیں پڑھیں گے, دوسری رکعت کے بعد بھی سیدھا کھڑے ہو جائیں, التحیات نہیں ہوگا. تین رکعتوں پڑھے کے درمیان میں کوئی التحیات نہیں ہوگا, اور آخری رکعت میں جو ہے وہ وتر کی دعا پڑھنی ہے. یہ دو طریقے ہیں. ایک میں التحیات اگر کرنا ہے تو پھر تین رکھتے ہیں پھر جو ہے سلام پھیرنا پڑے گا, سلام پھیر کے الگ سے ایک وتر پڑھنا پڑے گا. اور اگر یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر درمیان والی اتحیات نہیں ہوگی, بس ایک ہی اتحیات کے ساتھ جو ہے وہ تین رکھتے پڑھی جائیں گی, یعنی آخر والی ہوگی. دیکھیں اب ایک انسان کہے جی میں نماز میں جو ہے وہ کیا کروں, دیکھیں یہ والی دعا پڑھنا کیا ہے کس طرح, دیکھیں پہلے تو میں اس سوال کا پہلے جواب دے لوں, پہلے مجھے اس کا سوال جائے. تو بہرحال وتر کا سلسلہ یہ طریقہ ہے کہ یہ جو وتر کا ہے یہ دو انداز سے ہے, دو رکعت الگ پڑھ کے ایک رکعت پڑھیں یا پھر تین رکعتیں اکٹھی پڑھنی, تو درمیان اللہ تشہد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے وتر کا آیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ اس کی جو جاب ہوئی ہے اور جاب جو ہے وہ یعنی وہ جو اس کی جاب وہاں پہ ہوئی ہے اور وہ سال کا کنٹریکٹ ہے اور تینوں کھڑے ہو کر پڑھنے, جی تینوں کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہوتے ہیں, تینوں اگر پڑھنے بھی آئے تو تینوں, اگر کوئی انسان مجبور ہے بیماری کی وجہ سے یا نفل نماز ہے تو بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو تینوں بیٹھ کے, مطلب یہ کہ اس میں اتحیات نہیں ہے, درمیانہ تشہد نہیں ہے, یہ ہے مطلب کھڑے ہو کر پڑھنے کا, تین رکعتوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہوگا, اتحیات نہیں ہے اس میں, یہ ہے مفہوم. اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر سال کا ان کا کنٹریکٹ ہے اور سال انہوں نے رہنا ہے وہاں پر تو پھر تو پوری نماز پڑھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ دن 19 دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر انہیں شروع سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ سال ہے تو پھر تو وہ پہلے دن سے ہی اپنی نماز پوری پڑھیں گے, پھر جو ہے قصر نماز نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن ذا. جی اچھا دوسرا یہ ہے کہ کیا ضروری ہے غفرانہ کا اگر نہ کہیں تو, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دعا سکھائی ہوئی ہے, اب اس میں ضروری اور نہ ضروری کی بات تو ہے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے تو اسے پڑھنا چاہیے. جی روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں کہاں جا سکتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس. اچھا ڈینٹسٹ کے پاس جو ہے, جی ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے. جی اگر دانتوں کی کوئی ایسی ہے جس میں گلے کے نیچے کچھ نہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگر گلے سے نیچے کچھ نہ جائے تو پھر کچھ نہیں ہے. ایک تشہد میں پھر درمیان والا جو ہے وہ تین رکھتے ہیں تو درمیان والا تشہد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ایک تشہد والی حضرت امام نسائی رحمہ اللہ میں روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز وتر کو مغرب کے ساتھ تشبیہ دے کے نہ پڑھا جائے. یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے, نسائی کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو ہے نقل کیا ہے, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا درمیان التشاہد جو ہے وہ نہ بیٹھا جائے اور ایک سے پھیر کر جو ہے الگ سے پڑھنا. یہ روایت بخاری میں موجود ہے کہ دو رکعتیں الگ پڑھی جائیں اور پھر ایک رکعت جو ہے وہ الگ سے پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ذائقہ خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, کل جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ آئندہ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.